سے دو بحری جہاز 100 سے زائد تارکین وطن کو لے کر ترک بندرگاہ دکیلی میں آج جمعے کے روز پہنچے. یہ جہاز یونان کے جزیرے لیسبوس سے روانہ ہوئے تھے. بیشتر تارکین وطن کا
وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. ہمارا آج کا مذاکرہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدے پر ہے جس کے تحت یونان میں پہنچنے والے پناہ گزینوں کو ترکی واپس بھیجا جا رہا ہے. اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ اس معاہدے کی وجہ سے پناہ گزینوں کو یورپ میں داخلے سے روکنے میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے. آگے چل کر ہم پنجاب آپریشن کی بریکنگ نیوز اور اس کے بعد ترکی سے پاکستانیوں اور افغانوں کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجنے کے عمل پر بات کریں گے. اس وقت پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اقوام متحدہ کے وسطی یورپ میں ترجمان بابر بلوچ ہیں جو بوداپست میں ہوتے ہیں, اور ترکی سے ہمیں جوائن کیا ہے فرخان حمید جو اردو ٹرانسلیٹر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگ بھی اس موضوع کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں, یعنی کہ جن پاکستانیوں کی واپسی کی جا رہی ہے یہاں وہاں سے یورپ سے پاکستان, اس حوالے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8789. تو آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں اس موضوع کی ایک چھوٹی سی جھلک. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
یونان سے دو بحری جہاز 100 سے زائد تارکین وطن کو لے کر ترک بندرگاہ دکیلی میں آج جمعے کے روز پہنچے. یہ جہاز یونان کے جزیرے لیسبوس سے روانہ ہوئے تھے. بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا. بندرگاہ پر آمد کے بعد ان کے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے, ان کا طبی معائنہ ہوا اور پھر انہیں حراستی مرکز میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں ممکنہ طور پر اپنی وطن واپسی کا سامنا ہے. ترک پارلیمان نے جمعرات کی شب پاکستان کے ساتھ دوبارہ داخلے کے سمجھوتے کی توثیق کی ہے. انسانی حقوق کے علم بردار گروپ ہیومن رائٹس واچ نے اس ملک بدری کی مذمت کی ہے. واچ کے اینڈریو اسٹرالائن کہتے ہیں کہ ترکی پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے مناسب ملک نہیں.
Turkey can't even be regarded as a safe country of asylum for refugees. I mean, it doesn't provide effective protection for refugees and has repeated.
Human Rights Watch کے اینڈریو اسٹرالائن کہتے ہیں کہ ترکی کو پناہ گزینوں کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا. یہ پناہ گزینوں کو مؤثر طور پر تحفظ فراہم نہیں کرتا اور پناہ کے حصول کے متلاشی افراد کو بار بار واپس شام بھیج چکا ہے. لندن میں قائم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں ترک حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہ روزانہ 100 سے زائد پناہ گزینوں کو ملک بدر کرتے ہوئے شام بھیج رہے ہیں. ترکی اس الزام کو شدت سے مسترد کرتا ہے. پیر کے روز قریب 200 پناہ گزینوں کو ترکی بھیجا گیا تھا. اس اقدام کے نتیجے میں تارکین وطن کی طرف سے پناہ کی درخواستوں میں اضافہ ہو گیا اور اس وجہ سے ان کی ملک بدری کو مؤخر کرنا پڑا. یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ ان اقدامات سے آئندہ تارکین وطن کے ترکی سے یونان میں غیر قانونی طور پر داخلے کی حوصلہ شکنی ہوگی. یونانی جزائر پر اس ہفتے آنے والے لوگوں کی تعداد مبینہ طور پر کم رہی ہے. ترک کوسٹ گارڈ نے بھی اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے, لیکن ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس سمجھوتے کے مستقبل کے بارے میں یورپی یونین کو خبردار کیا ہے.
اوروپادان گیلر می بونا باکمدک شو آندا ویرلین سوزلر وار بو ویرلین سوزلردن فلان داها گیلن بیشی یوک.
ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ صورتحال گمبھیر ہے. اگر یورپی یونین نے ضروری اقدامات نہیں کیے تو پھر ترکی سمجھوتے کا طلاق نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ سمجھوتے میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی پاسداری باہر طور ضروری ہے. یورپی یونین نے امداد میں 6.8 ارب ڈالر سے زائد کی رقم کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھیجے جانے والے ہر پناہ گزین کے عوض ترکی کے کیمپوں سے ایک شامی فرد کو یورپ میں لانے کی منظوری دی گئی. اس کے علاوہ یورپی یونین ترک افراد کے لیے یورپ کے سفر کے لیے ویزوں میں بھی نرمی کرے گا اور جون تک ایسا کر دیا جائے گا. مبصر خبردار کرتے ہیں کہ امکان یہی ہے ایسے وعدوں کی پاسداری دشوار ہوتی ہے. بیجا جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, یہ خاصا ایک پیچیدہ معاملہ ہے لیکن اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم ابتدا کرتے ہیں اقوام متحدہ کے وسطی یورپ کے ترجمان بابر بلوچ سے. بابر بلوچ, آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں, جس طرح سے ہم نے رپورٹ میں بھی سنا کہ یورپی یونین ایک بھاری رقم دے رہی ہے اس وقت ترکی کو تاکہ وہاں کے جو پناہ گزین ہیں اور زیادہ تر شامی ہیں وہ گریس اور اس کے بعد یورپ تک نہ پہنچیں. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ جس طرح سے اور جس انداز میں پناہ گزین آ رہے تھے یورپ میں، اب اس میں کمی آئی ہے؟
میرے خیال میں پہلے جو معاہدہ ہے اس کی کچھ شکوں پہ نظر ڈالنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ہوا ہے وہ تارکین وطن کی بات کرتا ہے، اور جن لوگوں کو اب تک واپس بھیجا گیا ہے یونان سے ترکی، تو اس یقین دہانی کے ساتھ میرے ادارے یون ایچ سی آر اور دوسرے لوگوں کو بھی، یونانی حکومت اور جو یورپی یونین کے عہدیدار ہیں، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پناہ کے لیے درخواست نہیں دیا. تو اگر تارکین وطن ہیں اور وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ پناہ کی درخواست نہیں دینا چاہتے اور اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں، تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر پناہ دہندہ ہیں، پناہ کے لیے درخواست دیتے ہیں اور ان کو واپس بھیجا جائے گا، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے ہیں. عالمی قوانین، ریفیوجی کنونشن اور باقی جو یورپین یونین کے اپنے قانون ہیں یا قوانین ہیں، ان کا اطلاق ان لوگوں پہ ہوگا اور ان کو واپس ترکی بھیجنا جائز نہیں ہے.
بابر بلوچ، بنیادی طور پہ میرا جو اشارہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کشتیوں میں بڑی تعداد میں آ رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ترکی سے نکل کر لیسبوس کے جزیرے پہ وہ پہنچ رہے تھے، بہت ساری کشتیاں الٹ رہی تھیں اور ہزاروں جو پناہ گزین ہیں، تارکین وطن ہیں، وہ ہلاک ہو گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ آمد و رفت اب روک لی گئی ہے؟
بالکل نہیں. جو نشاندہیاں ہو رہی ہیں اب بھی، اس سال 173,000 سے زائد لوگ جن میں زیادہ تر پناہ کی تلاش میں نکلے ہیں وہ یورپ پہنچے ہیں. 153,000 وہ ہیں جو یونان پہنچے ہیں. ہاں، جب سے اس معاہدے کا اطلاق ہوا ہے تو ان کے اعداد شمار کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا، 700 سے 1,000 یا 2,000 لوگوں کو اٹلی کے سمندری علاقے میں ابھی ریسکیو کیا گیا تھا حال میں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ اس کے لیے کوئی قانونی رستہ نہیں ڈھونڈیں گے، لوگوں کے پاس قانونی رستہ نہیں ہوگا یورپ پناہ کی تلاش کے لیے نکلنے کے لیے، تو ایک رستہ آپ بند کریں گے، کئی اور کھل جائیں گے، اور اسی کی اب بھی نشاندہی، اب بھی اندازہ یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا.
اس وقت ہم ترکی چلتے ہیں جہاں سے ہمیں فرقان حمید نے جوائن کیا ہے. اور فرقان حمید، آپ کو خوش آمدید. ترکی سے ہمیں جوائن کیا ہے فرقان حمید نے.
ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
بالکل صاف آ رہی ہے، بہت شکریہ. آپ ہمیں بتائیں، پاکستان میں جو سننے والے ہیں ان کو کچھ بتائیں کہ ترکی نے اس وقت جو معاہدہ کیا ہے یورپی یونین کے ساتھ کہ یورپ سے جو پناہ گزین ہیں، جو شامی ہیں، اور بنیادی طور پہ بہت زیادہ انہوں نے رسک لے کر یورپ تک پہنچے ہیں، اب ترکی تیار ہو گیا ہے کہ ان کو واپس قبول کرے. اس معاہدے کے بعد آپ نے کیا دیکھا، کس تعداد میں یہ تارکین وطن واپس لوٹ رہے ہیں ترکی؟
دیکھ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو نقصان پہ پہنچا ہے، سب سے زیادہ پاکستانیوں کو پہنچا ہے. اس لیے پاکستانیوں کو پہنچا ہے کہ شامی پناہ گزینوں کے بدلے میں پاکستانی پناہ گزین جو ہے وہ یونان جو ہے وہ ترکی کو واپس کر رہا ہے، ترکی جو آگے جو ہے وہ واپس کو پاکستان بھجوا رہا ہے. اسی طرح افغانستان کا بھی یہی پرابلم ہے. ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو یونان جا رہے تھے جو پناہ گزین ترکی سے، ان کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے. ان کے جو ہے یونان پناہ لینے کی جو ہے درخواستیں جو ہے وہ البتہ بڑھ گئی، لیکن جانے والے جو ہے وہ
یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پناہ گزینوں کی آڑ میں بہت سارے پاکستانی افغان جو اپنے ملک کے حالات سے تنگ آ گئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یورپ میں داخل ہوں. لیکن یہ بتائیں کہ ترکی کی کیا آپ اس وقت حکمت عملی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو سنا تھا وہ یہ کہ جو شام سے نکلے ہوئے پناہ گزین تھے ان کو بھی ترکی شام واپس بھیج رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہاں پر ایک جنگ چل رہی ہے. کیا اب اس معاہدے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے؟
نہیں یہ ایک چیز دیکھا جی, ایمنسٹی انٹرنیشنل الزام ترکی پہ لگایا کہ یہ یونان اور یہ واپس شام ٹرکی جو ہے شام بھجوا واپس بھجوا رہا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے اس کی مسلسل جو ہے وہ تردید کی جاتی ہے, مسلسل اس کو مسترد کیا جاتا ہے کہ شامی پناہ گزینوں کو کسی بھی صورت جو ہے وہ واپس شام نہیں بھجوایا جا رہا, بلکہ صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم احمد داؤدوغلو یہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے دروازے جو ہیں شامیوں کے لیے پوری طرح کھلے ہیں اور ہم شامیوں کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں گے, ہم ان کی جو ہر طرح کی دیکھ بھال, وہ ہمارے بھائیوں ہم ان کی دیکھ بھال کے لیے تیار ہیں, وہ انہوں نے کیمپ لگانے کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا جو ترکی سے یونان جا رہے تھے شامی پناہ گزین ان کی تعداد میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے, یہ یونان سے بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہاں ترکی سے جو شامی پناہ گزین ہیں وہ کم آ رہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی پناہ گزین بھی موجود ہیں اور شامی پناہ گزین بھی موجود ہیں, یونان نے شامی پناہ گزین پاکستانی پناہ گزینوں کو واپس ٹرکی بھجوا دیا اور ٹرکی میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اب ٹرکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت ترکی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ یہ واپس جو یونان سے جو پاکستانی آئے ہیں ان کو واپس اب پاکستان بھجوایا جائے, لیکن اب وہ چکر یہ ہے کہ یہ پاکستانی سارے جو ہیں ٹرکی میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں, ٹرکی کے حالات کو اتنے اقتصادی لحاظ سے اتنے بہتر نہیں یونان کے مقابلے میں یا دیگر یورپی یونین کے ممالک کے مقابلے میں, اس لیے وہ یہاں پہ کوئی جاب کرنا نہیں چاہتے, وہ زیادہ تر جرمنی یا کسی اور یورپی یونین کے ملک جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں.
بالکل صحیح ہے. یہ بتائیے کیونکہ آپ ٹرکی میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بہت عرصے سے ایک انسانی جانوں کا کاروبار رہا ہے اور یقیناً وہ ٹریفکرز جنہوں نے لوگوں کو رسک اٹھا کر ان کو کشتیوں میں لاد کر اور وہاں سمندر پار کرانے کی کوشش کی گئی کی, تو کیا اب ترکی کی حکومت ان کے خلاف کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے؟
ہاں حکومت ترکی نے یہ کہا ان کے ان کو جو ہے وہ کوسٹ گارڈ جو ہے وہ خاص طور پر انہوں نے بڑے میجرمنٹ لے لیے, لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے دیکھا جائے کہ ان کی جو یہ اسمگلر جو ہیں جو ان کے انچارج ہیں یا ان کے جو یہ بزنس کرتے ہیں انہوں نے یہ کہ ان کا ریٹ بڑھا دیا, ہوا یہی ہے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں, نقصان جو ہے وہ پس جو رہے ہیں وہ پناہ گزین ہی پس رہے ہیں, وہ اگر پہلے $2,000-3,000 دیتے تھے اب ان کو $5,000 دے رہے ہیں اور پھر بھی جانے کا سلسلہ بھی رکا نہیں ہے, وہ رکا ہوا یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹرکی میں جمع ہوتے جا رہے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہیں, وہ ٹرکی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, حالات کا جائزہ لینے کے بعد جیسے کچھ حالات بہتر ہوں گے وہ لازمی طور پر یونان یا دوسرے علاقوں کی طرف جانے کا رخ اختیار کریں گے.
اچھا جی, بابر بلوچ آپ خاصا ٹریول کرتے ہیں یورپ کے اندر, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہم سن رہے ہیں کہ کافی سارے پناہ گزین گریس میں بھی یونان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, بتائیے ان کے کیا حالات ہیں اور کیا سوچا جا رہا ہے ان کے مستقبل کے لیے؟
نفیسہ, ایسا ہے کہ اس وقت یونان میں 53,000 کے قریب لوگ ہیں جن میں پناہ گزین بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو تارکین وطن ہیں, تو ان کے لیے اب جو پناہ گزین ہیں ان کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ وہاں پہ پناہ کی درخواست دیں اور ان کو وہیں پہ اسیس کیا جائے, اور جیسے شام اور عراق سے آئے ہوئے پناہ گزین ہیں ان کے لیے یورپین یونین نے ایک ری لوکیشن اسکیم کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ رہ کے اپلائی کریں گے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ریلوکیٹ کر کے دوسرے یورپی یونین کے ممالک میں لیا جائے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لوگ پناہ کی درخواست دیتے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہوں, افغانستان, عراق, شام یا کسی اور ملک سے ہو, اس کا تعلق شہریت سے نہیں ہو سکتا عالمی قوانین کے مطابق, ان کی اسسمنٹ انڈیویجول بیسس پہ یعنی کہ انفرادی لحاظ سے ان کے کیسوں کو دیکھنا چاہیے, اور جو ری ایڈمیشن ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے ان کا اطلاق ان لوگوں پہ یعنی کہ پناہ گزینوں پہ اس کا اطلاق کرنا ٹھیک نہیں ہے عالمی قوانین کے مطابق.
اچھا, آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہم نے اپنی کالر لائنز کھول دی ہیں اور امید ہے کہ پھر ہم پاکستان سے بھی جو کالز لیں گے ان کا آپ جواب دے سکیں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدے کے بارے میں, اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا خبروں میں کہ یونان میں پہنچے ہوئے پناہ گزینوں کو ترکی واپس بھیجا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بابر بلوچ ہیں جو اقوام متحدہ کے وسطی یورپ میں ترجمان ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں فرقان حمید جو ترکی سے اس پروگرام میں شامل ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، اور ہم بابر بلوچ کی طرف لوٹتے ہیں۔ بابر بلوچ، آپ بتائیں، ہم نے بھی سنا ہے کہ یورپ بھر میں اور کئی شہروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کی جو ہے تعصب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل پرسوں بلغاریا کی ایک خبر آئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ مقامی لوگ خود افغانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نظر آئے، جو کہ ہم نے یوٹیوب پہ بھی دیکھے۔ یہ بتائیے، کیا یہ سارا پناہ گزینوں کی آمد کے بعد کا ایک سلسلہ ہے، رد عمل ہے؟
بہت تشویش کی بات ہے نفیسہ، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی یوٹیوب پہ، دلخراش مناظر ہیں اور شاکنگ ہے یہ ایک لحاظ سے۔ لیکن جس طرح کی سیاست آج کل یورپ کے کچھ ممالک میں کھیلی جا رہی ہے، تو اس پہ جو ہے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں یا وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو اس کی تو جس حد تک مذمت ہو وہ کی جانی چاہیے، کیونکہ جو لوگ لوٹے پٹے اپنے گھر بار چھوڑ کے پناہ کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کی دادرسی ہونی چاہیے، اور یورپ کو اپنے جو ان کے شہری ہیں جیسے بلغاریا ہے یا دوسرے ایسے ممالک ہیں، ان کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔
جی بالکل، یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گی فرقان حمید سے۔ آپ ٹرکی میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں وہاں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جو باہر سے آتے ہیں لوگ، ظاہر ہے سب تو نہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ شر پسند عناصر ہیں، اس کا کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ مائیگرنٹ کرائسس جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے؟
ایکچولی دیکھا جائے ترکی میں زیادہ تر جو شامی پناہ گزین آئے ہیں ان سے لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، پاکستانی افغانی مہاجرین سے یا پناہ گزینوں سے اتنے متاثر نہیں ہیں، لیکن ترک جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شامیوں نے آ کے یہاں پر پناہ گزین پر نہ لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بزنس بھی شروع کر رکھا ہے، اور انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ مختلف کم نرخوں پہ کم قیمتوں پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کام کرنا کام امور انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ترکوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے عراق اور سیریا سے ایسے شر پسند بھی داخل ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے دھماکے یہاں پہ دہشت گردی کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ ان کی دہشت گرد تنظیم پی کے کے ہے، پی کے 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 نے بھی جہاں پہ دھماکے کیے ہوئے اس وقت سے جب سے یہ داعش نے سلسلہ شروع کی ہے، پی کے کے نے بھی اپنے زوروں پر ہے اس وقت، اور عراق کی طرف سے بھی جو دہشت گرد آ رہے ہیں، ترکی اس وقت ایک دیکھا جائے تو دو دھاری تلوار ہی نہیں بلکہ تین دھاری تلواروں کے نیچے جو ہے شہر پسندوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو، خاص طور پر ترکی کا جو سیکولرزم، آپ کو پتا ہوگا ترکی میں سیکولرزم کو بڑی ہمیشہ جو ہے جی وہ امپورٹنس دی جاتی رہی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا رہا، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی ہے، لیکن یہاں پہ سیکولرزم کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے دیکھا جائے تو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ سیکولرزم کو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک شہر پسند جو ہے وہ سیکولرزم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو ترکی سے واپس نکالا جا سکے، خاص طور پہ سیرین جو پناہ گزین ہیں جو استنبول اور انکرہ تک پہنچ چکے ہیں، ان کو کیمپوں تک ہی محدود رکھا جا سکے۔
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی بابر بلوچ سے۔ بابر بلوچ، یہاں امریکہ میں برسلز واقعے کے بعد بڑی ایک تشویش پھیل گئی، خاص طور پہ یہاں کے جو امریکی میڈیا میں یہ خبریں آنے لگیں کہ جو پناہ گزین ہیں انہوں نے وہ ان سے جو شر پسند ہیں، یعنی کہ ہم بھی جانتے ہیں عرب نجات کے بہت سارے لوگ ہیں جو برسلز میں کافی برسوں سے رہ رہے ہیں، لیکن ان شر پسندوں نے پھر پناہ گزینوں میں سے اپنے ہم خیال تلاش کر دیے۔ یہ بتائیے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ پناہ گزین پھر آگے چل کر یورپ کے لیے ایک ناسور بن جائیں، یعنی کرائم وہاں ان کی وجہ سے بڑھے؟
جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین یا پناہ گزین شر پسندوں کی شر سے بھاگ کے یورپ کی طرف آ رہے ہیں یا کہیں اور جان بچانے نکل رہے ہیں, تو ان دونوں کو ساتھ ملانا مناسب نہیں ہے. قانون کا اطلاق ہونا چاہیے, جو لوگ شر پسندی کے ارادے سے آئے ہیں ان کو ان کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے, لیکن انسانیت کی بنیاد پہ جو آپ سے مدد مانگنے آ رہے ہیں ان کو تو کٹہرے میں کڑا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام کو, جو عوام ہیں یورپ کے ہوں امریکہ کے ہوں یا کہیں اور, ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ لٹ پٹ کے یہاں پہنچ رہے ہیں ان کی مدد انسانیت کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے, قانون کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے, اور جو وہ لوگ جو شر پسند ہیں ان پہ قانون کا اطلاق ہونا چاہیے, ان کو آزادی سے گھومنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے.
نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر امریکہ میں, کیونکہ یہ انتخابات کا سال ہے تو بہت ہی دائیں بازو کے جو سیاستدان ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یورپ سے داخل نہ ہو اور بہت زیادہ چھان بین ہو, کیونکہ اس میں اس کی آڑ میں, یعنی یورپ سے آنے کی آڑ میں ان کے خیال میں مشرق وسطیٰ کے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں, شر پسند آ سکتے ہیں, اور کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کم ہے دونوں ملکوں کے بیچ, لہٰذا یہاں خدشات جو ہیں اور بڑھ گئے ہیں.
بالکل رفیع صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا, جو ہم پچھلے سال سے کہتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سسٹم جن کے پاس ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون پناہ گزین ہے یا نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا پچھلے سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں آئے, تو ابھی بھی یورپ یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ مہنگا ہے یا سستا ہے. تو دیکھیں مہاجرین کے لیے تو جو حقدار ہیں ان کو آپ سسٹم سے گزار کے ان کی دادرسی کریں, باقیوں کو جس طرح سے قانون کے مطابق آپ ڈیل کریں, لیکن اب تک یہ وہ سسٹم ہی امپلیمنٹ نہیں کر پائے.
جی بالکل, ہمیں بہت سارے ابھی کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, ان کو بھی ہم سنتے ہیں, اور لیکن آگے چل کر ہم ہمارے پاس جو بریکنگ نیوز ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں کہ اس وقت ساؤتھ پنجاب میں ایک آپریشن ہو رہا ہے. آج کی جو خبر ہے اس میں کئی پولیس والے وہاں ہلاک ہوئے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن بھی کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر نے, لیکن کیونکہ کالرز کی باری ہے لہٰذا ان کو ذرا موقع دیتے ہیں. جی جناب, مرید خان میاں والی سے کہیے.
السلام علیکم جناب, میں داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ پناہ گزینوں کا مسئلہ جو ہے ایران عراق جنگ میں ایک آدمی بھی ایران سے نہیں باہر گیا نہ عراق سے باہر گیا ہے. ہم نے دو جنگیں لڑی ہیں, ملک نہیں چھوڑا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پناہ گزین کسی ملک میں جاتے ہیں تو ان کو کیمپوں میں رکھنا چاہیے. ہم سزا بھگت رہے ہیں اور 40 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے ملک میں دندناتے پھرتے ہیں, اس لیے بالکل ان کو پناہ دینی چاہیے, لیکن کیمپوں تک محدود رکھے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. لنڈی کوٹل سے کال کیا ہے متین سلیمانی نے.
میرے متین شرمانی لنڈی کوتل سے مخاطب ہوں. میں یہ تجزیہ نگار صاحبان اور خاص کر ہم قبیلہ بریگیڈیئر مومن صاحب کی, سید نذیر مومن صاحب کی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا جھوٹ پر جب کوئی جنگ کھیلی جائے جیسے عراق میں, اور یہ ہیومن رائٹس کی جو بات یہ آپ لمبی لمبی پروگرام پیش کر رہی ہے, فلسطین کی طرف لوگ کیوں توجہ نہیں دے رہے؟
بہت شکریہ, بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. فدا محمد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے.
میڈم السلام علیکم, میں نے بابر بلوچ صاحب سے پوچھنا ہے, جو یو این کے نمائندے آپ کے پاس ابھی ہیں لائن پہ آپ کے پاس یا چلے گئے ہیں؟
جی جی ہیں ہمارے ساتھ. جی جی
ہاں, تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یو این میں اتنے بڑے بڑے ملک ہیں, بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, جی ایٹ ممالک ہیں, تو اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کیوں نہیں سوچتے کہ یہ جو ان بیلنس ہے سویلائزیشن کی, غربت کی, پراسپیرٹی کی, سیکٹریل وائلنس کی, مذہبی آئسولیشن کی, اور پلس سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یورپ اور یہ شام کو دیکھ لیں, بیچ میں استنبول جو ہے وہ ایک مقابلتاً موڈریٹ ملک ہے, تو اتنے بڑے بڑے جو لوگ یہ ملک ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, فلاسفر ہیں, امیر ملک ہیں, تو اس ایکویشن کو بیلنس کیوں نہیں کیا جاتا؟
بہت شکریہ, بہت شکریہ. نذیر خان نے ہمیں کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے نذیر خان؟ اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی اور کامیاب بنگش کامیاب بنگش
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کواٹ سے کامیاب بنگش بول رہا ہوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزین بھی ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں اور سالوں سے جنگ شروع ہے لیکن ان کو کبھی بھی ٹھیکے سے اور ملک سے باہر نہیں نکالا گیا ہے بلکہ ان کی حفاظت حکومت اور پاکستان خود کر رہے ہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے وہ کیا کر رہی ہے جبکہ دنیا اور ملک جو ہے نا قانون اور آئین کی دھجے اڑا رہے ہیں شکریہ جی شکریہ
اچھا کیونکہ اس موڑ پہ ہم عنقریب اپنے مہمانوں کو خدافظ کریں گے لیکن بابر بلوچ کیونکہ آپ نے کالرز کو سنا اگر جواباً آپ کچھ کہنا چاہیں خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی مہمان نوازی کی ہے برسوں سے افغان پناہ گزینوں کی اس کے تناظر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں
بالکل پاکستان کی جو میزبانی ہے مہاجرین کے لیے خاص طور پہ افغان مہاجرین کے لیے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ترکی جو کہ اب 28 لاکھ شامی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا مہاجرین کا میزبان ملک پاکستان ہی تھا اور اب وہ دوسرے نمبر پہ ہے لیکن میرے خیال میں یاد رکھنا چاہیے کہ کئی مذاہب میں ہجرت کے دور آئے ہیں اور جب مکہ سے لوگ مدینہ کی طرف گئے تو کیمپوں میں نہیں رکھا گیا ان کو خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کیا گیا اور یہ وہی روایت ہے یہ انسانی روایت ہے یہ مذہبی روایت ہے جس کو چلنا چاہیے اور باقی جو بات کی گئی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ہاں بالکل جو انسانی المیہ ہے یا جس میں انسانیت فیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے اقوام متحدہ کے ادارے ہوں یا عالمی طور پہ ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں شورش کئی سالوں سے جاری ہے اور شام میں 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ جنگ جاری ہے عراق کی بات کریں جب تک امن نہیں آئے گا لوگ مجبور ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پہ
بہت شکریہ اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اقوام متحدہ کے وسطی یورپ کے لیے ترجمان بابر بلوچ کا اور ان کے ساتھ تھے ترکی سے فرقان حمید بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں اب آپ کی باری ہے منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے کہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور جس کے بعد یورپ سے پناہ گزینوں کو رفتہ رفتہ ترکی واپس بھیجا جا رہا ہے یہ مذاکرہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ترکی میں جو افغان اور پاکستانی ہیں ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے اس سیگمنٹ میں ہم آگے چل کے یورپ میں ایک سیاسی تجزیہ کار خالد حمید فاروقی کو سنیں گے جو برسلز میں ہوتے ہیں اور یہاں نیو یارک میں ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق لیکن کیونکہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے پنجاب آپریشن کی لہٰذا ہم ایک چھوٹی سی جھلک اس کی آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے میں چند منٹ کے لیے بات کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور اور ارد گرد کے علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں گزشتہ دو ہفتے سے جاری ہیں. اگرچہ پولیس کے مطابق شدت پسندوں کے 150 سے زائد سہولت کاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اب بھی جدید و بھاری اسلحے سے لیس جرائم پیشہ عناصر کی طرف سے سرکاری فورسز کو مزاحمت کا سامنا ہے. جمعرات کو پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ اب تک 6 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بدھ سے 24 پولیس اہلکار لاپتہ ہیں.
24 جو پولیس ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ہیں، پرسنل ہیں، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پتہ چلے ان میں یہ جو ٹرائبز ہیں نا، جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنا نیٹ ورک، تو ان کے باہر بھی کوئی ان کے کلوز جو یعنی اچھے لوگ ہیں ان کو بیچ میں کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ریکوری ان کی کر لیں.
باور کیا جاتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو جرائم پیشہ عناصر نے یرغمال بنا رکھا ہے. پنجاب پولیس کی ترجمان کے مطابق لاپتہ پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے علاقے کے حمایتین کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ گروپ چھوٹو گینگ اور دیگر شرپسند عناصر موجود ہیں. پولیس کی ترجمان کے مطابق چھوٹو گینگ کے 4 اہم ڈاکو مارے جا چکے ہیں.
ہمارے جو ابھی تک شہید ہوئے نا وہ 6 ہیں اور جو زخمی ہیں وہ 7 ہیں، بٹ دے آر ان سٹیبل کنڈیشن. اچھا، اب تک جو 4 میجر ڈاکو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور جو ڈاکو ہیں ان کے 8 جو ساتھی ہیں نا، دیور یو نو شدید زخمی ہیں، کریٹیکلی انجرڈ ہیں.
پولیس حکام کے مطابق ضرب اہان نامی اس آپریشن میں زمینی فورسز کی مدد کے لیے اب ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی کاروائیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس کاروائی میں پولیس، محکمہ انسداد دہشت گردی اور رینجرز کی مدد کی جا رہی ہے. مختلف حلقے پنجاب میں کچے کے علاقے میں چھپے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے مطالبات کرتے رہے ہیں، لیکن حتمی کاروائی کا فیصلہ گزشتہ ماہ لاہور میں ایسٹر کے موقع پر ایک پارک میں ہونے والے مہلک خودکش بم حملے کے بعد کیا گیا، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک اور لگ بھگ 300 زخمی ہو گئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم نے آپ کو یہ رپورٹ اس لیے سنائی کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جہاں جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں پناہ گزین بھی پیدا ہوتے ہیں. آگے چل کر ہم اپنے راؤنڈ ٹیبل کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر کی طرف. اور بریگیڈیئر سید، آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ. سب سننے والوں کو سلام.
تو جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 160-170 اتنے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے پچھلے دنوں کچے کے علاقے سے، ساؤتھ پنجاب سے، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ زیادہ تر مجرم ہیں، پیٹی کرائمز کرنے والے ہیں. آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا تعلقات بنتے ہیں فرقہ وارانہ گروپس کے ساتھ، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جو حملہ ہوا تھا جس میں عیسائی مارے گئے تھے، اس کے بعد یہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جی
دیکھو، جہاں پر جرم ہوتا ہے اور مجرمانہ کاروائیاں ہوتی ہیں اور ان کا ایک مزاج، ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ کوئی حقیقت یا اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ جرم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے، کیونکہ ان کا ایک ہی پیشہ بن چکا ہے کہ ہم انہوں نے جرم کرنا ہے اور انہوں نے اسلحہ استعمال کرنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، تو ان کو جو ٹارگٹ ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے سہولت کار ہوتے ہیں، پھر پولیٹیکل سکورنگ ہوتی ہے، سیٹلمنٹ ہوتی ہے، کچھ خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کو ملوث کیا جاتا ہے، پھر ان کو سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی اسی طرح ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کرمنل کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق مطلب ہے کہ اپنے وہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں، جو ہدف ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس گینگ کا تعلق ہے، چھوٹو گینگ کا، جو کہ کچھے علاقے کے ابراہیم ریار خان اور یہ راجن پور اور ان کے علاقے میں تقریباً 37 کلومیٹر کا علاقہ ہے، جو کہ ایکسیسیبل ایک قسم کا نو گو ایریا ہے، اور وہ نو گو ایریا میں بہت عرصہ سے ان کی یہ کاروائیاں ہیں، جو کہ گینگ، جو کہ ایک قسم کے لوٹ مار بھی کرتے ہیں، شہراؤں پر بھی آ جاتے ہیں، اغوا برائے تاوان بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ قتل بھی کرتے ہیں معاوضہ کے طور پر. تو یہ تو لیکن جہاں تک ان کاروائیوں کا تعلق ہے اور جہاں تک پولیس کے عملداری کا تعلق ہے تو پہلے بھی کچھ آپریشن ان کے خلاف پلان ہوئے, کچھ رسے میں ختم ہو گئے, کچھ شروع ہو گئے ختم ہو گئے, تقریباً یہ پانچوں آپریشن ہے. لیکن یہ آپریشن بڑے سوچ بچار کے بعد اور بہت زیادہ میں نے افرادی قوت اور وہ لے کر کیا گیا, لیکن میرے خیال میں ناقص حکمت عملی کی وجہ سے جو کہ دریائی پولیس والے اعتراض کر رہے تھے بوٹس میں, اس وقت انہوں نے ان پر فائر کھول دیا اور کچھ کو یرغمال بنا دیا اور کچھ کو مطلب کچھ اس میں شہید ہو گئے. لیکن اب اس جو انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے لیے شرط وہ یہ رکھتے ہیں کہ آرمی والے ان سے بات چیت کرے, کیونکہ پولیس کا بلا مقابلہ لوگوں یعنی مقابلے میں لوگوں کو مارنا یہ ایک پتھیرا ہے. تو میرے خیال میں کہ ابھی جو اس میں سستی آئی ہے وہ اس کی وجہ سے کہ کسی طریقے سے یرغمالیوں کو جو ایسے لوگ جو ان کے ساتھ اثر رسوخ رکھتے ہیں اس کے ذریعے ان کو رہا کرایا جائے. اور میرے خیال میں کہ آپریشن اب تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور رد عزت کے تحت ناگزیر ہے, اس سے پیچھے ہٹنا زیادتی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں پر ہیلی کاپٹر گن شپ استعمال ہوتے تو وہ بھی استعمال کرنا ہوگا, کیونکہ اگر فاتح میں استعمال ہوتے تو وہ بھی پاکستانی ہے اور یہاں پر بھی اگر ڈاکو ہے تو یہ بھی پاکستانی ہے, تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اگر تفریق ہوا تو پھر جرم اور بڑھے گا اور پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ ایک علاقے کے مطلب ہے کہ ایسی قوتوں کو ایسے کرمنلز کو ایک طریقے سے مطلب ہے کہ ان کو نشانہ بناتے اور دوسرے کو دوسرے طریقے سے نشانہ بناتے ہیں. یہ جو آپریشن ہے یہ اس علاقے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر قسم کا کرمنل ایلیمنٹ یا ہر قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کا صفایا کرنا ہوگا.
جی, لیکن کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو پناہ گزین بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں, ہمیں اس راؤنڈ ٹیبل کو جاری رکھنا ہے جو کہ شام کی جنگ کے بارے میں ہے اور جہاں سے پناہ گزین جو ہیں پورے یورپ میں پھیل رہے ہیں, ترکی جا رہے ہیں اور اب ترکی میں جو پاکستانی آ رہے ہیں ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے. لیکن اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس نیوز فلیش کے لیے. دفاعی تجزیہ کار انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں بریگیڈیئر سید نذیر کا بہت شکریہ اور خدا حافظ.
شکریہ.
اس وقت ہم پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے خالد حمید فاروقی نے, سینئر صحافی ہے, برسلز میں ہوتے ہیں اور یہاں نیو یارک میں ہیں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق. ہم خالد حمید فاروقی کی طرف جاتے ہیں. فاروقی صاحب آپ کو خوش آمدید. تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے, کیونکہ یورپ میں جس طرح سے مسلمان آ رہے ہیں بہت سارے جو ممالک ہیں, جرمنی نے پہلے تو ان کو خیر مقدم کہا لیکن آگے چل کر ان کی عوام بھی کہنے لگی کہ اب مزید ہم نہیں لے سکیں گے پناہ گزین. اب یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یقیناً جو فلو ہے مہاجرین کا ترکی سے گریس اور گریس سے جرمنی کی طرف اس میں خاصی جو ہے وہ روک تھام آ گئی ہے اور ترکی جو ہے وہ بہت ہی سختی سے ان مہاجرین سے نبٹ رہا ہے جو ربڑ کی کشتیوں میں بیٹھ کر ترکی کے ساحل سے گریس جایا کرتے یا یونان جایا کرتے تھے, ان اسمگلرز سے بھی جو ان کو لے جایا کرتے ان سے بھی سختی سے نبٹ رہا ہے اور اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں ظاہر ہے بہت زیادہ شور و غوغا بھی کر رہی ہیں. لیکن ترکی کی جو ہے کارروائی ہے اس نے بہت حد تک مہاجرین کے اس سیلاب میں جو ہے وہ ایک امپیڈیمنٹ ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کہ وہ اب بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود اس معاہدے پر بڑی سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے.
پروفیسر فیضان حق آپ تو ان معاملات کو پڑھاتے ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ترکی شامیوں کو واپس شام بھیج رہا ہے، بلکہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان کی تنقید بھی کی تھی۔ لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ ترکی میں کوئی قانون میں تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے جو شامی ترکی سے واپس گریس سے واپس بھیجے جاتے ہیں ترکی، ان کو ترکی رکھ رہا ہے، ان کو ریفیوجی مان رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اصل میں جو ترکی ہے وہ ایک ایسے مشکل میں ہے، کشمکش میں ہے، کہ وہ ایک درمیان کا بفر ملک ہے، جس طرح پاکستان بفر ملک تھا جب افغانستان میں سوویت جو تھے انہوں نے انویڈ کیا تھا، تو ان کو اپنی ریفیوجیز کی پاپولیشن جو ہے اس پر بھی قابو رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اندر انسرجنسی ہو رہی ہے، خاص کر جو کرد لوگوں کی، اس کے ساتھ بھی وہ چاہتے ہیں کہ مقابلہ کر سکیں۔ تو ایک جو پالیسی تھی وہ جیسے آپ نے بھی فرمایا وہ یہ تھی کہ جو راہداری دے دی جائے اور جو بھی ریفیوجیز ہیں انہوں نے جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں اور ترکی میں نہ بس پائیں۔ لیکن اب جو یورپین یونین ہے انہوں نے یہ ڈیل کی ہے ترکی کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ مہاجرین کو رکھ لیں گے، کچھ مہاجرین کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ترکی نے کیا کیا ہے کہ ترکی یہ چاہتا ہے کہ ایک بفر زون بنایا جائے جو کہ سیریا ہی کے علاقے سے منسلک ہو، ترکی کا علاقہ ہو یا سیریا کا علاقہ ہو، اور اس کے اندر ان مہاجرین کو بسا دیا جائے، اور جب حالات ایونچولی بہتر ہو جائیں سیریا کے تو یہی لوگ اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ اور اسی اسٹریٹجی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی اسٹریٹجی پہ انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ ہم مہاجرین واپس لے لیتے ہیں، مگر وہ صرف ترکی کے مہاجرین ہی نہیں لے رہے، وہ سارے غیر قانونی مہاجرین جو کہ ترکی کے راستے یورپین یونین میں داخل ہوئے ہیں، جس میں جیسے آپ کو معلوم ہے بہت سے پاکستانی بھی شامل ہیں، ان کو بھی ڈپورٹ کر کے ان کے ملک جہاں جہاں وہ جا سکتے ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔
فاروقی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ ان پاکستانیوں کو کیا مشورہ دیں گے جو اتنی مشکلات کاٹ کر اس کے باوجود باہر نکلتے ہیں اور ترکی کے راستے یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو حالات ایسے لوگوں کے لیے بڑے خراب ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے؟
دیکھیں، جیسے مجموعی طور پر تو تمامی مہاجرین کے لیے جو ہے حالات یورپ میں بہت خراب ہو گئے ہیں۔ جرمنی، جس نے خاص طور پہ خوش آمدید کہا، اس کی لیڈرشپ نے بہت ہی جرت کا مظاہرہ کیا، اس سارے پاپولزم کی پالیٹکس کے باوجود جو ہے وہ 5 لاکھ لوگ انہیں وہاں درخواست جمع کرائی اسائلم کی۔ پاکستانیوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستانی، ہم نے اس پر بہت ساری رپورٹیں سبمٹ کرائی ہیں، فلمیں بھی بنائی ہیں، کہ پاکستانیوں کا یہاں آنا بالکل بے سود ہے۔ اگر وہ جتنے پیسے خرچ کر کے جو مصیبتیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہاں آتے ہیں، لیکن یہاں جس طریقے سے اب ریفیوجیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، خود ترکی اور پاکستان کے تعلقات ذرا بہتر ہیں، تو اس لیے ترکی نے خاصا ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کیے رکھا، ان کو اس طرح سختی نہیں کی، لیکن اب جو ہے وہ ترکی کے پارلیمنٹ نے وہ قانون ایک اور پاس کر دیا ہے کہ وہ ان کو بھی اب ترکی سے ہی ڈپورٹ کیا جائے گا پاکستانیوں کو۔ تو پاکستانیوں کے لیے یورپ میں کوئی بالکل اس وقت جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ وہ یہاں آئیں اور ذلیل و خوار ہوں، کیمپوں میں پھرتے رہیں یا سردی میں سڑکوں پہ سوتے رہیں۔ بہت ہی انتہائی تشویشناک صورتحال ہے لوگوں کی، بہت بری حالت ہے، صرف پاکستانیوں کی نہیں، جو عراق جہاں پر اتنا زیادہ ڈسٹربنس ہے ان لوگوں کی بھی، صرف سیرین ریفیوجیز کو جو کہ لیگلی اب یورپین یونین اور استنبول ترکی کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے ذریعے جو ایک فریم ورک بنایا گیا ہے، صرف ان لوگوں کا کچھ اکوموڈیشن کا جو ہے وہ سلوشن نکل رہا ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ بڑا ہارٹ بریکنگ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستانیوں کو گریک پولیس، بلغارین پولیس، ہنگیرین پولیس، اور جس طریقے سے ویجنٹی گروپس ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ایون جو لوگ سیٹلز ہیں خاصے عرصے سے اور بزنس کر رہے ہیں ہنگری جیسے ملکوں میں، ان کے بزنسز کو تھریٹ ہے، روزانہ حملے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی جگہ پاکستانی کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں رہیں اور وہیں پر اپنے روزگار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔
پروفیسر فیضان، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کافی عرصے سے ہیں یہاں پر، آپ بتائیے یہاں کوئی ماحول میں تبدیلی آپ نے دیکھی؟ وہ پاکستانی جو کہ امریکہ اور کینیڈا مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا مستقبل ہے؟ پروفیسر فیضان حق، پروفیسر فیضان, اچھا ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, کچھ شاید. جی پروفیسر فیضان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ غالباً نہیں ہیں, ان کو ہم آگے چل کر لیتے ہیں. خالد حمید فاروقی, اگر آپ کی نظر ہے یورپ کے باہر, تو آپ کیا دیکھتے ہیں امیگریشن کے لیے جو ہیں پاکستانیوں کے لیے, اور کیا چانسز ہیں یورپ سے باہر؟ جی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ شاید لائنیں جو ہیں ہماری منقطع ہو گئی ہیں. اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے بریک کی طرف.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ہم لوٹ گئے ہیں اپنے مذاکرے پر, اور ہم بات کر رہے ہیں جو امیگریشن کا معاملہ ہے, پناہ گزینوں کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں. اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے یہ دلچسپی کی خبر کہ ترکی سے پاکستانیوں اور افغانوں کو اب اپنے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ خالد حمید فاروقی ہیں جو برسلز میں ہوتے ہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ پاکستانی اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں تو انہیں اپنی ہی ملک میں رہنا چاہیے, کیونکہ بیرون ملک ان کے لیے اچھے پراسپیکٹس نہیں ہیں. اس وقت ہم پروفیسر فیضان حق کی طرف آتے ہیں. پروفیسر فیضان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی میں موجود ہوں.
تو یہی سوال جو کہ میں نے خالد حمید فاروقی سے کیا, انہوں نے جو مشورہ دیا کہ یورپ کی طرف آنے کی اس وقت کوشش نہ کریں, امریکہ اور کینیڈا جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
جی جہاں تک لیگل امیگریشن کا تعلق ہے وہ تو ابھی تک کھلی ہے, لیکن اس میں بھی خاصی سختی ہو رہی ہے. بہت اچھا لگ جاتا ہے بیک گراؤنڈ وغیرہ چیکس کرنے میں, لیکن ویسے اگر کوئی یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہم یہاں پہنچ جائیں گے کسی طریقے سے, وزٹنگ ویزا جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے یا اس کا کوئی راستہ نکل آئے گا, تو وہ خاصا مشکل راستہ ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جتنی بھی ہماری یہ قومیں جو کہ مشکل حالات میں تھیں یا ہیں معاشی لحاظ سے, جس میں پاکستان شامل ہے اور کسی حد تک بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, افغانستان ہے, اس قسم کے جو ممالک ہیں, اور خاص کر پاکستان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جتنا پیسہ اور جتنا یہ ہمارے پاکستانی وہاں پر محنت کرتے ہیں آ کر, اور جتنا ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں, یہ اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ اسی پیسے کو, اسی محنت کو اپنے ہی ملک میں لگایا جائے, اور وہیں سے آپ ایسی حیثیت بنائیں کہ لوگ آپ کو خود کہیں کہ جی آپ ویزا لے کر ہماری طرف آئیں اور ہمارے لیے کچھ کریں. اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور جب تک ہم یہ ذمہ داری اپنے ملک کی اور اپنے حالات کی خود نہیں لیں گے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود امریکہ میں بیٹھا ہوں اور پاکستانی وہاں پر ہیں, لیکن یہ کہ جن حالات میں مجھے یہاں 33 برس ہو گئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو امیگریشن ہے اس کے قوانین اور امیگریشن کے جو رولز ہیں وہ اتنے ویلکمنگ نہیں رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے حالات بدل رہے ہیں, جیسے جیسے یہ جنگ جو ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی, آپ کسی بھی طرف کو بلیم کر لیں اس میں, لیکن اس سے حالات بہتر نہیں ہو رہے اس سلسلے میں. تو اس سے بہتر ہے کہ جو جہاں جس ملک میں بھی ہے, اور میں یہ صرف پاکستانیوں کو ہی نہیں بلکہ انڈیا والوں کو, افغانستان, سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اپنے ہی ملک میں جگہ بنائیے کہ اگر آپ اپنے کہنے ذرا تر ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو پاکستان کے لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ محنتی اور کریٹو لوگ ہیں, اور ان کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, کچھ کالز ہیں بہت مختصر ان کو لیتے ہیں, فیصلہ باد چلتے ہیں جہاں سے ظفر اقبال. ظفر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم نفیسہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے.
شکریہ.
ہر مسئلے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں
جی.
تو جو وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ 79 سے لے کر آج تک جو ملکوں کو ڈسٹیبلائز کیا گیا
بالکل.
ہاں جی, تو لیبیا لے لیں, عراق لے لیں, شام لے لیں, اور اس کے ساتھ افغانستان سے شروع ہو کر یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں. تو ریفیوجیز کا مسئلہ سب سے زیادہ ہم نے اٹھایا پاکستان نے. 79 کے بعد ہمارے پاس یہ 55 لاکھ افغان مہاجرین تھے, اب بھی ہمارے پاس رجسٹرڈ 17 لاکھ مہاجرین ہیں.
بالکل.
افغان مہاجرین
بالکل. ہم
تو ہمارے یہاں تو خود بوجھ اتنا ہے کیا, ہم تو ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں 10-12 ہزار.
جی, اور اب یورپ اور امریکہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہمیں کال کیا ہے
یہ آپ کا, یہ میرا سوال ان سے ہے مہمانوں سے کہ اس کا علاج ڈھونڈے.
اچھا, بہت شکریہ. کوٹ اڈو چلتے ہیں جہاں سے رانا دلشاد کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
جی رانا دلشاد, بہت شکریہ, بات کر رہا ہوں کوٹ اڈو سے. میں فیضان حق بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں, ماشاءاللہ میں بڑے پیار سے سنتا ہوں. تو بقایا یہ جیسے آپ نے نفیسہ صاحبہ کہا نا کہ یہ غیر قانونی جاتے ہیں, اور یقین کرو کہ یہ ان ماں باپوں کو بھی سوچنا چاہیے جس وجہ سے اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں. قانونی طریقے سے بھیجے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہوگا, تو یہ جو سمندر میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں اتنے ذلیل و خوار مر جاتے ہیں, تو یہ ایسا ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں یہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارے بچے اچھے پاکستان میں, اچھی دنیا میں جو ہے نا امن امان میں وہاں جو ہے نا ہو سنبھالیں گے, انشاءاللہ امید ہے ہمیں. ہاں جی, امید ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر فیضان. اور پھر خالد حمید فاروقی, آپ لوگ دونوں سے, لیکن پہلے پروفیسر فیضان آپ شروع کریں کہ شام کی جو صورتحال ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں ابھی ابھی انتخابات ہوئے ہیں, اس کے باوجود امریکہ کہہ رہا ہے کہ بشار الاسد کو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا سمجھوتا ہو سکتا ہے. آپ کتنے پر امید ہیں پروفیسر فیضان کہ وہاں کوئی حل عنقریب ڈھونڈا جائے گا؟
جی, اصل میں جو اس وقت صورتحال ہے سیریا کی وہ بڑی گھمبیر قسم کی ہے, لیکن اس میں ایک بات تو طے ہے کہ جب تک بشار الاسد کا رجیم کسی بھی صورت میں طاقت میں ہے, یا وہ ان کا اثر و رسوخ تو رہ سکتا ہے مگر وہ طاقت میں نہیں رہ سکتے. یہ ایک وہ ایسا, کیونکہ یہ وہ رجیم ہے جس نے اپنے لیے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, اور ان کی خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے ہی شہریوں کے اوپر, چاہے وہ ان کے سیکٹ کے تھے یا نہیں تھے, ان پہ کیمیکل ہتھیار استعمال کیے, انتہائی غیر انسانی سلوک کیا ان کے ساتھ. تو وہ تو اس وہ ان کی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکے گا. اور یہ بات جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, امریکہ نے بہت کلیئرلی کمیونیکیٹ کر دیا ہے بشار الاسد کے رجیم کو اور ان کے جو پیچھے رشین ری انفورسمنٹ ہے, اور اس میں ان کو کوئی مقام تو دیا جا سکتا ہے اس رول میں, لیکن بشار الاسد کو ایز اے پرسن, ایز اے فرد کے حیثیت سے ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی, اور اس کے بعد کوئی حل نکل سکتا ہے. لیکن ہم دیکھیں گے سیریا اور عراق یہ ایسے دو ملک ہیں کہ ان کی جغرافیائی حدیں جو ہیں وہ بڑی انسٹیبل ہیں, اور ان سے کچھ ریجنز نکل آئیں گے جن کو سٹیبل کیا جا سکے گا, لیکن کچھ ریجن میرا اپنا خیال ہے وہ تھوڑی دیر تک اور ٹرمائل, یعنی کہ خانہ جنگی کا شکار رہیں گے, اور ان کے لیے کوئی ہمیں 5 سے 10 سال تک کے عرصہ چاہیے ہوگا کہ اس تمام چیز کو, اگر اس میں کوئی اور چیزیں اور لوگ اس آگ پر تیل نہ ڈالیں, کہ اس کو ختم کیا جا سکے اور اس کو وہاں پر امن جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے.
اچھا فاروقی صاحب, آپ برسلز میں ہیں, یورپ میں ہیں, آپ کا ذرا سا مختلف نقطۂ نظر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں روس اور امریکہ کیوں کر اتفاق نہیں کر پا رہا شام میں؟
دیکھیں, امریکہ کے پاس اب جو ہے لیوریج بہت کم ہے, اسد نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے, ہی سسٹین, اس نے باہر نکال کیا ہے تمام قوتوں کو, اور ویسٹ نے بھی جو ہے وہ باغیوں کی مدد سے اعتراض کیا, اور جبکہ جو ریفیوجیز کا جب کرائسس آیا تو یورپ نے واضح طور پر جو ہے وہ بیکنگ جو کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ مل کے ان باغی گروپوں کی, اس میں انتہائی کمی کر دی. اور اب جو جنیوا میں ٹاک شروع ہونے جا رہی ہیں اس میں جو ٹیبل پر بیٹھنے سے قبل جو طاقت اسد نے اور رشیا نے حاصل کر لی ہے وہ اس لیوریج کو استعمال کریں گے. اور آخر اسد کیوں جائے؟ اسد ہم نے دیکھا ہے صدام گئے, قذافی گئے اور مبارک گئے, یہ تمام لوگ چلے گئے, لیکن ان ملکوں کا ممالک کا کیا حال ہے؟ یقیناً اسد جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ایک الیکشن ہوگا, اس الیکشن کے نتیجے میں اسد کو اگر عوام مسترد کر دیں گے تو وہ ضرور چلے جائیں. لیکن یہ کہنا کہ جو کچھ باغیوں نے وہاں کیا ہے اینٹ سے اینٹ اسد نے نہیں, باغیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے. اور سلوشن نکالنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو اسد کے لوگ ہیں اور جس طرح ملٹری نے سسٹین کیا ہے پورے مغرب میں, جس طرح چڑھائی کی ہے وہاں پر اور اسد نے اس کو فیس کر کے, پھر روس نے جو ہے جس طرح صفایا کیا ہے داعش کا وہاں پر, ملیٹنٹ گروپوں کا وہاں پر, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اسد کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں جائیں اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ, لیکن ایک سینٹرلائز اتھارٹی کو جو کہ اسد کی شکل میں موجود ہے اس کو ہٹانے کا مقصد یہ ہوگا کہ شام کو کمپلیٹلی طور پر ایسی اناکی اس میں آ جائے گی جیسے کہ اب لیبیا میں ہے جو سنبھلنے میں نہیں آ رہی.
یہ بتائیے کہ خالد فاروقی کہ یورپ تو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں نظر آتا, حالانکہ یہ انتخابات ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی انتخابات ہیں, ایسے میں آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ جنیوا میں کس قسم کا حل نکل سکے گا؟
جنیوا میں کوئی حل نہیں, یہ جو اسٹالڈ ہو جائیں گی پھر یہ ٹاکس اور پھر اگلے مرحلے میں جائیں گی. اس وقت آپشن جو ہے وہ پارٹیوں کے پاس کم ہیں, دونوں کی جو دے بوتھ آف دیم بوتھ پوزیشن جو ہیں وہ ڈگ ان ہیں اور اپنی اپنی, لیکن مغرب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اپنے پہلے کے موقف سے. اسد کا موقف میں سمجھتا ہوں کہ کاسمیٹک طور پر, کیونکہ مغرب نے ہمیشہ ہی مطالبہ کیا کہ اسد کو ہٹایا جائے, تو وہ کوشش ضرور کریں گے کہ کسی کمپرومائز کی طرف جائیں. اور ظاہر ہے کہ اسد زندگی بھر تو نہیں رہیں گے, اور جو بعد میں صورتحال بنے گی ان کا یہ کہنا ہے, جو اسد کے ساتھ جو لوگ لڑے ہیں کھڑے رہے, یعنی آج سے ہمیں پانچ سال چار سال پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک مہینے میں اسد چلے جائیں گے, پھر دو مہینے میں چلے جائیں گے, پھر پانچ مہینے میں چلے جائیں گے. اسد نے سسٹین کیا ہے اور اس وقت ان کے پاس یہ, اور یہ تاثر جو دے رہا ہے مغرب کہ یہ جو ہے الوائٹ آرمی ہے, یہ سنی جنرل ہیں جنہوں نے سیریا میں ہولڈ کیے رکھا ہے اور داعش کو, القاعدہ کو اور انتہا پسند گروپوں کو باہر کیا ہے. جہاں تک یہ ڈیموکریٹک اپوزیشن کا تعلق ہے جو اسد کے ریموول کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مذاکرات وہاں کر رہے ہیں, وہ اتنے طاقتور تو ہیں نہیں کہ وہ ریزسٹ کر سکیں مزاحمت جو آ رہی تھی اور حملے جو ہو رہے تھے وہ تمام ملیٹنٹ کی طرف سے آ رہے تھے. اور مغرب کو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ ملیٹنٹ کون تھے, القاعدہ کیا تھی اور داعش نے کیا کیا وہاں, جس کے نتیجے میں, اور ریفیوجی کرائسس کو بھی حل کرنے میں جس طریقے سے ترکی پیش ہے اور اس سے روک تھام آ رہی ہے, وہاں سے بھی ریفیوجیز کا جو نکلنا ہے وہ نسبتاً کم ہو گیا ہے سیریا سے, تو حالات سیریا میں بہتر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس لیے اسد کی پوزیشن تو بہت سٹرانگ ہے, وہ تو اپنے مسئلے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, انہوں نے کل بھی یہ واضح کر دیا ہے.
بہت دلچسپ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے یورپ سے خالد حمید فاروقی جو سینئر صحافی ہیں, برسلز میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کرٹس بائنم, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی